की गई। इब्न उयना किसी और तरह से नकल करते थे और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह किसी और तरह से। तो जब मालिक की मुखालफत सुनी तो यूं फरमाया, इब्नुल लबून इदा मालु ज़फीक़िरन लम यस्ततिर सौलतल बुज़ुलिल क़नाईसी, यानी इब्न लबून को अगर इबिल बाज़िल के साथ जोड़ दिया जाएगा तो वो कहाँ उसकी हमसरी कर सकता है। मतलब ये है कि मैं मालिक का मुकाबला कहाँ कर सकता हूँ। ये इब्ने खुज़ैमा में ये किस्सा मज़कूर है, सही इब्ने खुज़ैमा में। और बाद उलमा ने जमा किया, फरमाते हैं मुमकिन है अवलन मुकम्मल हिमार पेश किया, उसके बाद जो है फिर उसका कोई टुकड़ा काट करके पेश किया हो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रद्द कर दिया। अगर ये बात साबित हो जाए तो फिर जम्हूर ही का कौल अकवा होगा, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे मजबूह के टुकड़े को भी वापस कर देना सिवाय इसके और किस वजह से हो सकता है कि आप मुहरिम थे और मुहरिम की नीयत से वो शिकार हुआ, तो मासीद अल अजल मुहरिम की मुहरिम को गुंजाइश नहीं है। वल इल्म इंदल्लाह सुभानहु। बहरहाल अगर इब्न उयना की रिवायत मरजू है तब तो जो है हनफिया का कौल अर्जा है, और अगर इब्न उयना की रिवायत राजे है तो फिर इब्न सलासा का कौल अर्जा है। वल्लाह सुभानहु आलम। وبل اسناد المصنف رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قال ولم ير ابن عباس معصوم بالذبح باسا، ذبح بمعنى المذبوح، مراد وہ جانور ہیں جو اہلی ہوتے ہیں اور ذبح کیے جاتے ہیں، یعنی محرم اگر کوئی اہلی جانور ذبح کرے تو کوئی مزائقہ نہیں ہے۔ وہو غیر السید نحو الابل والغنم والبقر والدجاج والخیل، لحوم خیل کا مسئلہ مختلف فیہا ہے، جمہور جواز کے قائل، حنفیہ مالکیہ اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ پھر مالکیہ کا مشہور قول حرمت کا ہے، حنفیہ کے ہاں دونوں قول ہیں، بعض تحریم کے قائل ہیں اور ابوبکر رازی کراہت تنزیہ کے قائل ہیں، اور بعض نے امام ابو حنیفہ کا اس مسئلے میں رجوع نقل کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ ثواب ہے۔ يقال عدل مثل فإذا كسرت قلت عدل فهو زينة، يعني عدل مثل کے معنی میں آتا ہے اور عدل وزن کے معنی میں، ہم وزن و برابر ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ فهو زينة ذلك قواما يعدلون يجعلون له عدلا۔ ابھی قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة قال انطلق ابي عامر الحديبية فاحرم اصحابه لم يحرم، وحدث النبي صلى الله عليه واله وسلم ان عدوا يغزو، فانطلق النبي صلى الله عليه واله وسلم فبينما انا مع اصحابه يضحك بعضهم الى بعض فنظرت فاذا انا بحمار وحش فحملت عليه فطعنت فاثبت واستعنت بهم فابوهم يعينوني فاكلنا من لحم وخشينا ان نقتطع، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم ورفع فرسي شعبا واسير شعبا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، قلت اين ترك النبي صلى الله عليه واله وسلم؟ قال تركته بقرهن وهو قائل سقيا، فقلت يا رسول الله ان اهلك يقرؤون عليك السلام ورحمه الله، انهم قد خشوا ان يقطعوا دونك فانتظرهم، قلت يا رسول الله اصبت حمار وحش وعندي من فاضله، فقال للقوم كلوا وهم محرمون. انطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ فاحرم اصحابہ ولم يحرم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے ساتھ تشریف لے چلے، صحابہ نے احرام باندھ لیا لیکن ابو قتادہ نے احرام نہیں باندھا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام کیوں نہیں باندھا؟ یہ حدیث مشکلات میں شمار کی جاتی ہے، اس لیے کہ میقات سے مرید نسک کے لیے بلا احرام کے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض علماء نے تو یہ جواب دیا ہے کہ اس وقت تک توقیت مواقیت ہوئی ہی نہیں تھی، امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں مواقیت کی توقیت حجۃ الوداع کے سال ہوئی ہے، لیکن امام احمد کے تلمیذ امام اسرم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اشکال پیش آیا ہے اور انہوں نے اس حدیث کو بہت مشکل شمار کیا، پھر اس کے بعد اس کا ایک جواب دیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں نکلے تھے، بلکہ ابو قتادہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات وصول کرنے کے لیے روانہ فرمایا تھا، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء احرام باندھ کر کے چل پڑے۔ قضا رواح الطحاوی ابن حبان والبزار وغیرہ۔ اب ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے غالباً مقام روحہ میں ملے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا کہ کوئی دشمن مقام غیقہ میں تیاری میں مشغول ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق حال کے لیے ابو قتادہ کو میں ان کے رفقا کے روانہ کر دیا، یہ چلے گئے۔ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے چل پڑے۔ جب ابو قتادہ وغیرہ واپس ہوئے تو مقام قاحہ میں ان لوگوں کو ایک حمار وحشی نظر آیا، اور وہیں پر حمار وحشی کے شکار کا قصہ پیش آیا۔ اس کے بعد وہاں سے شکار کر کے یہ لوگ آگے چلے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سقیہ میں قیلولہ فرمانے کا ارادہ فرما رہے تھے، وہیں پر جو ہے سوال و جواب کا قصہ پیش آیا۔ تو اصل میں ابو قتادہ پہلے ہی چونکہ نکل پڑے تھے، انہیں ارادہ عمرہ معلوم ہی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے احرام باندھا ہی نہیں، اسی حال میں چلتے ہی رہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام سقیہ میں جا کر کے ملاقات ہوئی۔ واللہ سبحانہ و تعالی عالم وَعِلْمُهُ أَحْكَمُ۔ لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو قتادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح روایات میں تھوڑا سا تجوز ہو جایا کرتا ہے، اگرچہ جو ہے خرجہ کا لفظ وارد ہوا ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ سفر میں شرکت ہو گئی تھی، اللہ عالم۔ فرماتے ہیں وحدث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عدوا یغزوہ، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ ایک دشمن آپ کا قصد کر رہا ہے۔ وہ دشمن مقام غیقہ کے اندر تھا جیسا کہ اطلاع دی گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا۔ یضحک بعض الى بعض، بعض بعض کو دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ مسلم شریف میں واقع ہوا یضحک بعضهم الیا۔ قاضی ایاز کہتے ہیں کہ یہاں سقوط واقع ہو گیا، اصل لفظ تھا یضحک بعضهم الى بعض۔ اگر یضحک بعضهم الیا ہو تو یہ تو عین اشارہ بن جائے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذہن تھوڑا اشارہ ہوتا ہے، دونوں روایتیں صحیح، لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی نے قاضی ایاز کی موافقت کی ہے، اس لیے کہ ایک تو ہے آپس میں ہنسنا اور ایک ہے کسی کی طرف رخ کر کے ہنسنا، دونوں میں فرق ہے۔ پہلی صورت تو واقعتاً اشارہ نہیں بنتی اور دوسری صورت اشارہ بنا کرتی ہے۔ نظر تو میں نے دیکھا تو ایک وحشی گدھا تھا، یعنی گورخر تھا، میں نے اس پر حملہ کیا اور وہیں اس کو گھائل کر دیا۔ واستعنت بهم فابوا ان يعينوني، استعانت سے مراد یہ ہے کہ ان کا کوڑا گر گیا تھا، انہوں نے مانگا، کسی نے کوڑا نہیں دیا، یہ ناراض ہوئے، خود اتر کے اپنا کوڑا اٹھایا اور گھوڑے پر سوار ہوئے۔ فاکلنا من لحمه، ہم نے اس کا گوشت کھایا، وَخَشِينَا نُقْتَتَا، ہمیں یہ خطرہ ہوا کہ کہیں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کٹ نہ جائیں، یعنی جو ہے آپ بالکل آگے چلے جائیں ہم پیچھے رہ جائیں، یا کوئی دشمن ہمارے آپ کے درمیان حائل ہو جائے۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا، اپنے گھوڑے کو دوڑاتا تھا ایک شوط اور چلاتا تھا ایک شوط، یہی طریقہ ہے، گھوڑے کو ایک دم سرپٹ نہیں دوڑاتے، دوڑا دیا وہ ایک چال میں جتنا دوڑ سکا دوڑا، اور پھر تھوڑی دیر اس کو سانس لینے کا موقع دیا جاتا، آہستہ آہستہ چلتا۔ فرقیت رجلا من بنی غفار فی جوف اللیل، بنو غفار کے انسان سے رات ملاقات ہوئی، میں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نے کہاں چھوڑا؟ اس نے کہا مقام تعہن میں چھوڑا ہے۔ یہ تعہن اور تعہن اور تعہن سب جائز ہے، یہ مقام آیا کہاں پر ہے؟ امام مجد الدین فیروز آباد صاحب قاموس تو کہتے ہیں کہ یہ قاہا اور سقیہ کے بیچ میں ہے، پہلے قاہا ہے پھر تعہن ہے پھر سقیہ، بخاری کی روایت سے اسی کی تائید ہوتی ہے، لیکن معجم البلدان والوں کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے قاہا ہے پھر سقیہ ہے اور پھر تعہن ہے، واللہ تعالی اعلم۔ وہو قائل السقیہ، اور آپ قیلولہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں سقیہ میں، قائل قیلولہ سے ماخوذ ہے، بعض روایات میں قابل السقیہ، اور وہ مقابل میں ہے سقیہ کے۔ اگر جو ہے قابل کا لفظ ہو تو اس صورت میں توجیہ ممکن ہو جائے گی، اور یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے تعہن میں پایا تھا اور تعہن سقیہ کے مقابل میں ہے، یعنی اس سے آگے ہے۔ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَهْلَكَ يَقْرَؤُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ إِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَعُدُونَكَ، یا رسول اللہ، آپ کے جو ہے صحابہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور انہیں خطرہ ہے کہ کہیں آپ سے کٹ نہ جائیں، انتظار فرما لیجئے۔ اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے ایک حمار وحشی ملا اور میرے پاس کچھ بچا ہوا ہے، آپ نے فرمایا قوم سے کھاؤ، اور حالانکہ مسلم تھے۔ وبالاسناد مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال باب انتظار المحرمون الصیدا فضحکوا ففطن الحلال، اگر محرم شکار دیکھ کر ہنس پڑے اور حلال سمجھ جائے تو کیا یہ اشارہ بن جائے گا یا نہیں؟ مصنف نے یہ بتلا دیا کہ یہ اشارہ کے باب میں داخل نہیں ہے، لہذا اگر جو ہے صائد حلال نے شکار کر لیا تو محرمین کو شکار کر کھانا جائز ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ سمجھو ایک مسئلہ ہے، اور وہ ہے ذبح الى الحلال، اگر محرم کی طرف نظر کر کے جو ہے ہنستا ہے تو یہ مسئلہ مذاہب اربعہ کی کتابوں میں بھائی مذکور تو ہے نہیں، البتہ شرح منہاج کے اندر یہ مسئلہ مذکور ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے کوئی ہنسا اور صائد کو پتہ چل گیا، تنبہ ہو گیا اس کے ہنسنے کی وجہ سے، تو یہ اشارہ کے باب میں داخل ہو جائے گا اور اس ہنسنے والے کو اس کا کھانا جائز نہ ہوگا۔ شرح منہاج ابن حجر مکی شافعی کی کتاب ہے۔ وبالاسناد مسند رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حدثنا سعید بن ربیع قال حدثنا علی بن المبارک عن یحیٰ عن عبداللہ بن ابی قتادہ عن ابی حدثنا قال انطلقنا مع النبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ عام الحدیبیہ فاحرم اصحاب ولم یحرم فانبئنا بعدو بغیر قطع فتوجہنا نحوم فبصر اصحابی بحمار وحش فجعل بعضهم یضحکو الى بعض فنظرت فرائد فحملت عليه الفرس فتعنت فاثبته فاستعنتهم فابوا ان يعينوني فاكلنا منه ثم لهيت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا ان نقتطع ورفع فرسي شعبا واسير شعبا فاسير عليه شعبا فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت له ان تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تركته بالتعهن وهو قائل للسقيا فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتيته فقلت يا رسول الله ان اصحابك ارسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم ففعل فقلت يا رسول الله إنا اصدنا حمار وحش وإن عندنا منه فاضلة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا صاحب قلوب محرم باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الشيء. اس مسئلے کے اندر تو اتفاق ہے کہ محرم کو صاحب حلال کی اعانت قتل صید میں جائز نہیں ہے، لیکن آیا مطلقاً اعانت یا جو ہے اس میں کوئی تفصیل ہے؟ مصنف کی رائے تو معلوم ہوتی ہے مطلقاً ہر اعانت ممنوع ہے، اور یہی جمہور علماء کا مسلک ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس اعانت سے صید کی تکمیل ہوتی ہو وہ تو ہے حرام، اور جس کی تکمیل نہ ہوتی جس سے تکمیل نہ ہوتی ہو وہ حرام نہیں ہے. لہذا اگر شکار اس دیوار کے آڑ میں ہے، محرم بھی دیکھ رہا، غیر محرم بھی دیکھ رہا، صاحب بھی دیکھ رہا ہے، اب اگر محرم اشارہ کر دے تو اس کے اشارے کو کیا دخل ہے، صاحب تو خود ہی پہلے سے دیکھے ہوئے ہے. امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب کی اطلاق سے امام ابو حنیفہ پر رد کیا ہے، لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی جو نے وضاحت کی اس سے جواب بھی ظاہر ہے. وبل اسناد المصنف رضی اللہ تبارک تعالیٰ قال حدثنا عبداللہ بن مسلم عبداللہ بن محمد قال حدثنا سفیان عن سارق بن کیسان عن ابی محمد انہ سمع ابا قتادہ قال کنا مع النبی صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم بالقاعۃ من المدینۃ علی ثلاث نحا وحدثنا علی بن مبارک قال حدثنا سفیان عن سارق بن کیسان عن ابی محمد انہ نبی قتادہ قال کنا مع النبی صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بالقاعۃ ومن المحرم ومنا غیر المحرم فرأیت اصحابی یتراءون شیئا فنظرت فإذا حمار وحش يعني وقع الصوت فقالوا لا نعينك عليه بشيء إننا محرمون فتناولته فأخذته ثم أتت الحمار من وراء أكمة فعقرته فأتت به أصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا فسأل فقال كلوه حلال قال لنا عمرو اذهبوا إلى سارهم فاسألوه عن هذا وغيره وقدم علينا هاهنا من المحرم ومنا غير المحرم. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو قتادہ کے رفقا بھی مختلف تھے، بعض محرم تھے بعض غیر محرم، لیکن قسطلانی وغیرہ فرماتے ہیں منا غیر المحرم بول کر انہوں نے صرف اپنے آپ کو مراد لیا ہے. قال لنا عمرو اذهبوا الى سارهم فاسالوه عن هذا الحديث. اس کے قائل سفیان ابن عینہ ہیں، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث تو ہم نے پہلے عمرو ابن دینار سے سنی تھی، لیکن جب صالح ابن کیسان مدینے سے مکہ مکرمہ آئے تو ہمارے استاد عمرو ابن دینار نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو ہے صالح آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس جا کر یہ حدیث ان سے براہ راست سن لو تاکہ تم لوگوں کی سند عالی ہو جائے. اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر جو ہے کوئی بڑا عالم آ جائے تو وہاں کے علماء کو یہ چاہیے کہ اپنے تلامذہ کو متوجہ کریں کہ اس سے استفادہ کریں. قدم علینا ہاہنا اے مکہ. وبالاسناد المصنف رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ قال باب لا یشیر المحرم الی الصید لکی یصطادہ الحلال. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد تو ظاہر ہے، یعنی جو ہے محرم کو اشارہ کرنا اس طرح سے کہ صید شکار کر لے جائز نہیں ہے. اچھا، اگر جو ہے محرم نے اشارہ کر دیا تو آیا جزا کس کے اوپر واجب ہوگی؟ محرم مشیر پر بھی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ حنفیہ اور امام احمد فرماتے ہیں کہ جزا مشیر پر آئے گی، امام مالک اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ مشیر پر نہیں آئے گی، فاعل پر آتی ہے. وبل اسناد المصنف رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ قال حدثنا مسلم اسماعیل قال حدثنا ابو عوانۃ قال حدثنا عثمان بن موہب قال اخبرني عبد الله بن ابي قتاده عن ابا اخبره ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خرج حاجه فخرج معه فصرف طائفه منهم فيهم ابو قتاده فقالوا اخذوا ساحل البحر حتى نلتقي فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا احرموا كلهم الا ابا قتاده لم يحرم فبينما هم يسيرون اذ راوا حمر وحش فحمل ابو قتاده على الحمر فعقر منها تانا فنزلوا فاكلوا من لحمها فقالوا لا فقالوا إنا فقالوا أنأكل لحم الصيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحم الأتان فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقت كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر باش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتان فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا إنا أنأكل لحم الصيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها خرج حاجا. إمام أبو بكر إسماعيلي نے اس پر اعتراض کیا ہے یہ واقعہ حج کے سال کا نہیں ہے، یہ تو جو ہے عمرہ حدیبیہ کے سال کا واقعہ ہے۔ اور خروج الی الحج تو ایک مخلوق کثیر کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں حج سے اس کے لغوی معنی مراد ہیں اے قاصدین، اور مراد قصد عمرہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ فلما انصرفوا احرموا كلهم الا ابا قتادہ۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ کے ساتھ لوگوں کو بھیجا تھا، سب غیر محرم تھے، ساحل بحر کی طرف جب تک گئے تب تک تو غیر محرم رہے، لیکن جب واپس ہونے لگے تو سب نے احرام باندھ لیا، تنہا ابو قتادہ نے احرام نہیں باندھا۔ لیکن سلانی وغیرہ کی رائے ہے کہ دیگر سیاقات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب کے سب جو ہے پہلے ہی سے احرام باندھے ہوئے تھے۔ اس لیے علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فلمن صرفو کا جواب احرمو نہیں ہے بلکہ فبینما ہم ہے، اور تقدیر عبارت فلمن صرفو وقد احرمو کلہم الا ابا قتادہ لم یحرم فبینما ہم یسیرون۔ جب وہ لوگ لوٹے، حال یہ ہے کہ سب کے سب تو محرم تھے سوائے ابو قتادہ کے، تو انہوں نے یہ دیکھا چلتے ہوئے کہ ایک جو ہے گاؤخر ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ وبالاسناد المسنف رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قال باب اذا احدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد یہ ہے کہ اگر محرم کو حلال شکار کر کے دے اور مذبوح ہو تب تو اس کے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ دیکھو ابو قتادہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے گورخر کا شکار کیا اور اس کا بقیہ اعلان خدمت والا میں پیش کیا، آپ نے قبول کر لیا۔ لیکن حضرت صاحب ابن جسامہ رضی اللہ عنہ نے جب ہمارے وحشی پیش کیا تھا تو آپ نے انا لم نردہ علیک الا انا حرمن ارشاد فرمایا تھا اور اس کو واپس کر دیا تھا۔ اب یہ کہا جائے گا کہ صاحب ابن جسامہ نے زندہ حمار خدمت والا شان میں پیش کیا تھا، یہی توجیہ و تاویل بہت سے ائمہ حدیث نے کی ہے اور امام مالک کی روایت کا سیاق اسی کو مقتدی ہے، لیکن ابن عیینہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مذبوح تھا۔ اب اس میں جو اختلاف ہے کون سی روایت راجح ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان یہ ہے کہ مالک کی روایت راجح، ترمذی و بیہقی اور ابن عربی وغیرہ بھی اسی کی ترجیح کی طرف مائل ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور امام نووی نے ابن عیینہ کی روایت کی ترجیح کو اختیار کیا ہے، اور بعض لوگوں نے جمع کیا ہے کہ پہلے جو ہے مکمل حمار پیش کیا ہوگا اور اس کے بعد اس کا ٹکڑا پیش کر دیا ہوگا، یا یہ کہ کل بول کر کے بعض مراد لے لیا گیا، یا یہ کہ جب حمار وحشی زندہ پیش کیا اور اس کو واپس کر دیا تو پھر انہوں نے ذبح کر کے اس کا ٹکڑا پیش کیا۔ اگر اس کی مختلف رائے ہیں، بعض آرا مسلک حنفی کے موافق ہیں اور بعض آرا مسلک حنفی کے خلاف ہیں۔ وبالاسناد المصنف رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس بن سعد بن جسامة الليثي رضي الله عنهم انه احدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهم بالابواء او بودان فرد عليه فلما راى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم حمارا وحشيا۔ اسی طرح ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ سے سوائے امام مالک کے نو حفاظ نقل کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے یہی روایت ارجح ہے۔ باب ما یقتل المحرم من الطواف۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتلایا تھا کہ وحشی جانوروں کا شکار محرم کے لیے جائز. اب یہ بتلاتے ہیں کہ کچھ دواب اور وحشی جانور ایسے ہیں کہ شریعت نے ان کے قتل کرنے کی اجازت دی ہے. مصنف رحمت اللہ علیہ نے اس میں کوئی تحدید نہیں کی ہے, بلکہ جو روایتیں اس سلسلے کے اندر وارد ہوئی ہیں اور مصنف کی شرط کے مطابق ہیں ان کو یہاں پر جو ہے پیش کر دیا ہے. گویا اس سے مصنف نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس باب میں کوئی تحدید نہیں, بلکہ روایات کی روشنی میں جن جانوروں کے قتل کا جواز ثابت ہوگا ان سب کا قتل کرنا جائز ہوگا. ایک روایت میں خمس من الدواب لیس علی المحرم فی قتلہن جناح, اور پھر اس کے بعد آگے جو ہے اس کی تعین وارد ہوئی ہے, الغراب والحدا والفارت والاقرب والکلب العقور. آیا جو ہے پانچ کا عدد تحدید کے واسطے ہے یا نہیں؟ صاحب ہدایہ وغیرہ کی رائے تو یہ ہے کہ تحدید کے لیے ہے, لیکن عام علماء اس کو تحدید کے لیے نہیں مانتے ہیں, بلکہ یہ حکم معلل بالعلت مانتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تو یہ ہے کہ اس کی علت موذی ہونا ہے, لہذا جو بھی موذی ہو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی علت جو ہے محرم الاقل ہونا ہے, لہذا جو غیر معقول ہو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ دونوں علتیں ہیں, یعنی محرم الاقل ہونا بھی اور موذی ہونا بھی. ہمارے فقہا میں سے صاحب در مختار نے سات جانوروں کا نام علی التعین لیا ہے کہ ان کے قتل کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے, اور فرماتے ہیں کہ لا شیء بقتل غراب و حدعۃ و ذیب و عقرب و حیۃ و فارۃ و کلب عقور. اس کے بعد آگے چل کر کے فرماتے ہیں وسبع سائل الا یمکن دفعہ الا بالقتل فلو امکن بغیرہ فقتلہ لزمہ الجزاء. صاحب در مختار کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محرم غراب یعنی کوا, فدا یعنی چیل, زیب یعنی بھیڑیا, اقرب یعنی بچھو, حیا یعنی سانپ, بارا یعنی چوہیا, اور کلب عقور کٹکھنا کتا اگر قتل کر دے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں اگر سبع سائل کوئی درندہ ایسا ہو جو حملہ آور ہوتا اور اس کے حملے کو کسی اور طرح دفع کرنا ناممکن ہو, قتل کے علاوہ کوئی صورت نہ ہو, تو اگر قتل کر دیا جائے تو کوئی مزائقہ نہیں, اور اگر اس کے دفع کرنے کی کوئی اور صورت ہو اور پھر اس کے باوجود قتل کر دیا تو جزا واجب ہوگی. اس سے معلوم ہوا کہ احناف کے یہاں بھی پانچ کا عدد تحدید کے واسطے نہیں ہے. واللہ تعالی عالم وعلم احکم. صاحب بدائے کے کلام سے معلوم ہوتا ہے جو جانور ایسا ہے کہ جو عام طور سے ابتدا بالعدوان کرتا ہے اس کا قتل جائز ہے, اور جو ابتدا بالعدوان عامتا نہیں کرتا اس کا قتل جائز نہیں ہے. اللہ اعلم. قبل اسناد المسلم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس للمحرم في قدرهن جناح. حا وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو عمارة عن زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر يقول حدثتني احداث بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم حا وحدثني اسبغ بن فرد قال اخبرني عبد الله بن يونس عن هشام بن سالم قال قال عبد الله بن عمر قال حفصه قال قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحدا والفارط والعقرب والكلب العقور. الغراب, غراب سے مراد مطلقاً کوا ہے یا غراب ابقا ہے, اس میں دونوں قول ہیں. اور اس کے متعلق میں تفصیل جو ہے اس میں مسلم شریف میں بیان کر چکا ہوں. والحداو چیل, چیل کے متعلق مشہور ہے کہ یہ ہمیشہ دائیں طرف سے جھپٹا مارتی ہے, بائیں طرف سے نہیں. وقیلا سنتاً ذکرن و سنتاً انسا. مالک جمہور تو کہتے ہیں ہر چیل کو قتل کیا جا سکتا ہے صغیر ہو یا کبیر, مالکیہ کا صغیر کے اندر جو ہے اختلاف ہے. مشہور قول ان کا جمہور کے موافق ہے. والپارا چوہیا کو قتل کرنا, چوہیا کا قتل کرنا جمہور علماء کے ہاں بلا خلاف جائز ہے. ابراہیم نخعی سے منقول ہے, یجب فیہ الجزاء, اخرجہ ابن المنذر وقال انہ خلاف السنہ. والعقرب بچھو, مسلم کی روایت میں عقرب کے بجائے حیا کا لفظ واقع ہوا. الکلب العقور, کاٹ کھانے والا کتا. کلب عقور کی تفسیر کے اندر اختلاف ہے. ائمہ ثلاثہ مالک شافعی احمد فرماتے ہیں کل ما عقر وعدا علی الناس کالذیب والنمر والفہد والاسد. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المراد بالکلب ہا ہونا خاصتاً ولا يلحق به في ذلك في الحكم سوى الذيب. اور امام زفر فرماتے ہیں کلب عقور سے مراد ذیب ہے. وبالاسناد دیل المصنف رضی اللہ عنہ قال حدثنا ابن سلیمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس بن شعب عن روتان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال خمس من التواب كل نفاسق يقتلن في الحرم الغراب والحداء والعقرب والفارط والكلب العقور. وبالاسناد المصنف رضي الله تبارک عنہ قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابراهيم عن الاسود عن عبد الله رضي الله عنه قال بينا نحن مع رسول الله صلى الله تبارک تعالى عليه واله وسلم في غار بمنا اذ نزلت عليه المرسلات وانه لا يتلو لا يتلوها واني لا اتلقاها من فيه وان قال رتب بها اذ ثبت علينا حيه فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بقيت شركم كما وقيتم شرها. قال عبد الله انما اردنا بهذا ان منا من الحرم لم يروا بقتل الحيه باسا اذ بصبت علينا حيه. یہ واقعہ عرفہ کی رات کا ہے جیسا کہ اسماعیل کی روایت میں وارد ہوا, لہذا مطابق ظاہر ہو گئی. یہ نہیں کیا کہا جا سکتا ہے, ممکن ہے عدم احرام کی حالت رہی ہو. قال ابو عبد اللہ انما اردنا بهذا. امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ پانچ کا عدد تحدید کے واسطے نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے منا یعنی حرم کے اندر قتل حیا میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھا. معلوم ہوا کہ لا حصر فی الخمسہ. حیا کا ذکر جیسا کہ میں نے بتلایا مسلم شریف کے اندر اور مسند احمد میں وارد ہوا. سبع عادی کی تصریح ابو داؤد میں وارد ہوئی ہے, اور ابن خزیمہ کی روایت میں ذیب اور نمیر کی تصریح وارد ہوئی ہے, لیکن ابن خزیمہ نے محمد ابن حیزولی سے نقل کیا ہے کہ اصل میں ذیب اور نمیر کا لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ یہ راوی کی تفسیر ہے, اس نے کلب عقور کی شرح کی ہے. وبالاسناد المصنف رضی اللہ تبارک وتعالیٰ قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک بن شہاب عن عروۃ بن زبیر عن عائشہ رضی اللہ تبارک وتعالیٰ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال للوزغ فویسق ولن اسمعه امر بقتله. وزغ سام ابرس چھپکلی, اور اس کے اندر گرگٹ بھی داخل ہے. ابن عبدالبر نے اس بات پر اتفاق نقل کیا ہے کہ اس کا قتل جائز ہے, لیکن ابن قاسم نے امام مالک سے نقل کیا ہے کہ قتل نہ کرے, اور اگر قتل کرے گا تو تصدق واجب ہوگا. سوچی جی اتنی کھانسی آتی ہے تو کوئی کپڑا تو پہنو. کون ہے؟ ارے لیا تو کچھ کپڑا نہیں پہنا جاتا, کھانستا اتنی زور زور. فویسق ولم اسمعه امر بقتل, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فویسق تو کہا ہے مگر قتل کا حکم دیا ہے اس کی کوئی تصریح نہیں. لیکن فویسق کہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے قتل کی اجازت ہے, اس لیے کہ آپ نے جن پانچ کے قتل کا حکم دیا اور اجازت دی ہے ان کے متعلق یوں فرمایا خمسن فواسق, پانچ فواسق. واللہ تعالی عالم بالحکم. وبل اسناد المصنف رضی اللہ تعالی عنہ قال باب لا يعزد شجر الحرم، درختان حرم کو نہیں کاٹا جائے گا۔ غور سے جو ہے سنو، یہ مسئلہ جو ہے میں کتاب العلم میں بیان کر چکا ہوں اور بہت تفصیل سے۔ یہاں پر اجمالی طور پر ائمہ اربعہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے مسالک و مذاہب بیان کروں گا۔ حنابلہ کا مسلک یہ ہے کہ جو درخت خود رو ہو اس کا کاٹنا جائز نہیں، چاہے اس کی جنس خود رو ہو یا نہ ہو۔ اور مالکیہ فرماتے ہیں کہ جس کی جنس خود رو ہو اس کا کاٹنا جائز نہیں ہے، چاہے اس کو کسی نے اگایا ہو یا وہ خود اگا ہو۔ حنفیہ فرماتے ہیں جس کی جنس خود رو ہو اور وہ خود اگا بھی ہو اس کو تو کاٹنا جائز نہیں، اور باقی کاٹ سکتے ہیں۔ شافعیہ فرماتے ہیں تمام اشجار حرم کا کاٹنا ممنوع ہے، الا یہ جو اشجار کاٹنے ہی کے لیے لگائے جاتے ہیں، جیسے بقول و خضراوات وغیرہ۔ وقال ابن عباس عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا يعزد شوقه، اس کے کانٹے نہ کاٹے جائیں۔ ائمہ ثلاثہ کے یہ مسلک ہے، شافعیہ میں اختلاف ہے، متولی وغیرہ تو شاہ جمہور کے ساتھ ہیں، لیکن جمہور شافعیہ کہتے ہیں درختان حرم کے کانٹوں کو توڑ سکتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ وبالاسناد المصنف رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي شريح العدوي انه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكه اذا لي ايها الامير احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدمي ومكه، فسمعته ذنا وعن قلبي وابصرته عناه حين تكلم به انه حمد الله وعن عليه ثم قال ان مكه حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لمرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ولا يعضد بها شجره، فإن أنذر قتل قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له إن الله تعالى قد أذن، إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، إنما أذن لي ساعة من النهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب، فقيل لأبي شريح ما قال لك عمر؟ قال أنا عالم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عافية ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال أبو عبد الله خربا بليا۔ یہ حدیث اسی سند سے حضرت امام مسلم نے بھی تخریج فرمائی، تو یہ حدیث متفق علیہ بیک سند والمتن ہے۔ نیز یہ حدیث کتاب العلم میں صفحہ 21 پر گزر چکی ہے۔ انہ قال لعمر وهو يبعث البعوث الى مکہ، امیر معاویہ نے اپنے آخر زمانے میں اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو ولی عہد کر دیا تھا، اس کے لیے خلافت کا سب سے جو ہے وعدہ لے لیا تھا۔ چند لوگ تھے جنہوں نے اس وقت انکار کر دیا تھا، اس کے اندر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق، عبداللہ بن عمر اور امام حسین، اور اسی طرح سے عبداللہ بن زبیر تھے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کا تو انتقال ہو گیا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ عبادت مصروف ہونے والے آدمی تھے، اور وہ تو جس شخص اس شخص کے ہاتھ بیعت کر لیتے تھے جس پر سارے مسلمان جمع ہو جائیں۔ خطرہ زیادہ امام حسین اور ابن زبیر سے تھا۔ چنانچہ یزید نے والی مدینہ عمر ابن سعید کو خط لکھا تھا کہ تم ان دونوں سے بیعت لے لو، لیکن انہوں نے بیعت کی نہیں اور چپکے سے مکے کو روانہ ہو گئے۔ یزید نے والی مدینہ کو خط لکھا تھا کہ تم ان سے بیعت لے لو، لیکن جو ہے اس نے بیعت نہیں لی تو چپکے سے مکے چلے گئے۔ یزید ناراض ہو گیا اور اس کو معزول کر دیا، اس کی جگہ عمر بن سعید کو والی بنایا۔ عمر بن سعید نے جو ہے مکے پر چڑھائی کے لیے لشکر روانہ کیا تاکہ عبداللہ بن زبیر کو زیر کیا جائے۔ اس وقت حضرت ابو شریح تشریف لائے تھے اور یہ حدیث سنائی تھی۔ قام به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی خطبہ دیا فتح مکہ کے دن۔ سمعت اذنایا، میں نے خود سنا، کوئی واسطہ نہیں۔ ووعاہ قلبی، مجھے یاد ہے، نسیان نہیں تاریخ۔ ابصرت عینایا، اپنی آنکھوں سے خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، کوئی اشتباہ نہیں لگا۔ اور پھر فرمائے ان مکہ حرم اللہ، اللہ نے مکہ کو حرام بنایا ہے، لوگوں نے اس کو حرام نہیں کیا۔ حضرت انس کی روایت بخاری شریف میں ہے، ان ابراہیم حرم مکہ، اس مسئلے کے اندر اختلاف ہو رہا ہے کہ آیا مکے کی تحریم کب ہوئی ہے. اکثر علماء فرماتے ہیں مکہ ہمیشہ سے محرم ہی رہا ہے، اور بعض علماء کی رائے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک حلال تھا اور اس کے بعد تحریم ہوئی ہے. یہ روایت اکثرین کے قول کے مطابق ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اکثرین کے قول کے خلاف پڑتی ہے. اب اگر اس روایت کو اصل بنایا جائے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ طوفان نوح کے بعد اس کی تحریم مکہ ہو گئی ہوگی، لہذا حضرت ابراہیم نے اس کا اعلان کیا ہوگا. اور اگر جو ہے حضرت انس کی روایت کو اصل بنایا جائے اور بعض حضرات کا قول تسلیم کیا جائے تو اس روایت کی توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے مکے کو حرام کیا ہے بغیر کسی کی درخواست اور سبب کے، یا مطلب یہ ہے کہ مکہ کی تحریم مقدر ہو چکی تھی اور کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں اس کا اعلان فرمائیں گے. اس کے علاوہ اور بھی بعض حضرات نے اس کی توجیہیں کی ہیں، یا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی وحی سے اس کو حرام فرمایا، کسی کے اجتہاد، کسی نبی کے اجتہاد کو اس میں دخل نہیں ہے. فلا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر اس پر بہاد من، وہاں خوریزی جائز نہیں ہے. وہاں قتال کا حکم کیا ہے؟ لا یحل القتال بمکہ، مستقل ترجمہ آ رہا ہے، اس پر کلام آئے گا، اور ویسے میں کتاب العلم میں اس پر کلام بھی کر چکا ہوں. نیز یہ بھی بیان کر چکا ہوں کہ مکہ مکرمہ کے اندر قصاص لینے کا حکم کیا ہے. مالک شافعی کہتے ہیں مطلقاً وہاں قصاص کیا جا سکتا ہے. ابو حنیفہ احمد کہتے ہیں اگر اندر کسی نے جنایت کی ہو تو قصاص لے سکتے ہیں، اور اگر باہر سے کوئی اندر گھس گیا ہو تو قصاص نہیں لے سکتے، بلکہ اس کو مجبور کیا جائے گا، جب حرم سے باہر نکلے گا تب حرم کے باہر قصاص لیا جائے گا. البتہ جنایت الاطراف میں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ حرم کے اندر ہی قصاص لیا جا سکتا ہے. فإن الأطراف ملحقة بالأموال واللہ عالم. انما اذن لی ساعۃ من نهار، مسند احمد کے اندر حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تصریح ہے کہ یہ ساعت جو تھی صبح کے وقت سے لے کر عصر کے وقت تک تھی. وبالاسناد المصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال باب لا ينفر الصيد الحرم، حرم کے شکار کو اڑایا نہ جائے. اس کی شرح راوی نے کی ہے، ان تنحیہ عن الظل، سائے میں بیٹھے ہوئے ہوں تم جا کر کے ہٹا دو اور خود جا کر کے جو ہے وہاں پر بیٹھ جاؤ، لہذا جو ہے اگر ہرن وغیرہ سائے میں بیٹھے ہوں تو ان کو بھگایا نہ جائے، دوسرا راستہ اختیار کیا جائے. اچھا اگر کسی نے جو ہے بھگا دیا اور بھگانے کے درمیان ہی بھگا دیا تو گنہگار ہوگا، اگر بھگانے کے درمیان ہی تلف ہو گیا تو اس صورت میں اس بھگانے والے پر جزا واجب ہوگی. لیکن اگر بھگانے کے درمیان تلف نہیں ہوا، بھاگا ٹھہرا اس کے بعد کچھ دیر کے بعد مرتا ہے تو پھر جزا نہیں آئے گی. وبالاسناد المصنف رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى حرم مكه فلم تحل لاحد من قبل ولا تحل لاحد من بعدي، وانما احلت لساعات من نهار لا يقرا خلاها ولا يعزد شجرها ولا ينفر.